السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارا نمبر 24. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا پارا نمبر 24 ہے اور روزہ بھی، یعنی تقریباً ایسا سمجھے کہ ہم لوگ آدھے رمضان گزار چکے ہیں، نصف رمضان گزر چکا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، باقی اور روزے باقی ہیں. اللہ نے چاہا تو 15 بھی ہو سکتے ہیں اور 16 بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جو بچا ہوا وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور جو کچھ ہمارے پلان تھے، جو کچھ ہم نے گول سیٹ کر رکھے تھے اپنے گولز، اگر وہ پورے نہ کر سکے ہوں تو ہم ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم ضرور یہ باقی کے بچے ہوئے 15 دن سے فائدہ اٹھائیں. اور جو عبادات، ہمارے معاملات، قیام اللیل، تلاوت قرآن، دعائیں یا کوئی اور نیک کام، چاہے وہ انفاق ہو چاہے کسی کی مدد کرنا ہو، اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی اور یقیناً کمی رہ گئی ہوں گی، کیونکہ انسان پلاننگ تو بہت کرتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا پوری اپنی پلاننگ کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ میں، اور جو جو کام رہ گئے تھے اس کو مزید تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ کرے کہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکمت کے موتی رکھے ہیں سننے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فالذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں سب سے بڑی خوبی یہ ہے اسلام کی کہ سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام کو جس بات کا ڈر تھا، جیسے کہ کئی صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بیعت کرنے آئے تو اس میں کچھ صحابہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ دیا، جب اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیا. تب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یعنی اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہو سکتا ہے یعنی جس کو ہم آج ہماری نظر میں کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں، زنا ہے، شرک ہے، شرک تو خیر وہ کرتے ہی تھے لیکن قتل ہے، ہو سکتا ہے ایسے اور بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہوں. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا، یعنی میں جو گناہ کر چکا ہوں پہلے اس کا کیا ہوگا؟ تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام جب قبول کرتا ہے انسان تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں یہ نعمت اور رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی اس طرح سے اسلام قبول کرتا ہے اور پھر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو پچھلے گناہ تھے اس کو لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. سبحان اللہ، کے بدل دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یہ ساقط کر دے گا اس کو جو پیچھے کے اس کے اعمال گزرے ہیں، اور ان کو اپنے پاس سے بے انتہا اجر عظیم سے نوازے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اگر اسی طرح سے جس طرح سے ایک نان مسلم جب ریورٹ ہوتا ہے اسلام قبول کرتے تو اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر ایک بھولا بسرا شخص جو کہ مسلمان تھا لیکن غفلت کی زندگی گزار رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے نیکی کی اور وہ نیکی کی راہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس توبہ پر، اس کی پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے اس توبہ کی وجہ سے وہ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ساقط کر دے گا، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر بدلہ دے، اور ہو سکتا ہے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں بڑھا دے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے. علیہ اللہ بکافن ابدا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن حَادٍ. یہ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، یہ آیت کہا جاتا ہے کہ انتہائی جامع آیت ہے، یعنی اتنا جملہ ہی بہت ہی بہترین، یعنی اپنے اندر یہ بہت سارے معنی سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ جامعیت قرآن کی جامعیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے بندے کے لیے، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں، کہ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے. ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو یہ کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اِحْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار مخاطب فرما رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس دلا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹاؤ. جیسے کہ جب سے ہم نے پارا شروع کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں شروعات ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کے رسول کو یا اس کتاب کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے برا انجام ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کتاب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، صرف ایک کتاب کو ماننا اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرنا، اس کی وجہ سے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، اور اس کتاب کو نہ ماننا اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا، اس کی وجہ سے لوگ عذاب میں چلے جائیں گے. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو متقیوں کی ایک کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سچ کہنا یا سچ کی تصدیق کرنا. ایون اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے یا کوئی جھوٹی گواہی دے رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سچی بات کی ہے، تو ہم کو سچی گواہی دینا پڑے گا اور سچ کی تصدیق کرنا پڑے گا. اور اسی بنا پر جو جھوٹ ہوتا ہے، جو دکھاوے کے کام ہوتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اور سفیان ثوری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ویل لاہل ریا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ریا کاری کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جزا دے گا، اور بلکہ ان کے گناہوں کو ساقط کر دے گا، اور جو کچھ انہوں نے گناہ کیے تھے یا غلطیاں تھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی سے بدل دے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کی روح قبض کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، چاہے تو اس کو واپس کرے اور چاہے تو اس کو نہ لوٹائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کی لوٹانا نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں رہنے دیتا ہے. اسی لیے ہم صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی دی. اور یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ روزانہ ہم اٹھتے ہیں جبکہ نیند میں ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک ان کو بھیج رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم اسی حالت میں گزر جائیں گے. آگے دیکھیے، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ کیا اس رب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اب یہاں پر شفاعت کا جو تصور ہے یا سفارش کا جو تصور ہے اس کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لوگ جس عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں یا جس بنا پر وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں، ہم تو بس اللہ کے چاہتے ہیں، چونکہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بس ہم اللہ کے رسول کا دامن تھام لیں گے اور اللہ کے رسول ہم کو بچا لیں گے اور اللہ کے رسول سے ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا وہاں پر کوئی نقصان نہیں کر سکتا. سفارش اور شفاعت کے تعلق سے ہمارے عقیدے میں درستگی اگر آ جائے تو یقین جانے کہ انسان کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا نہ رہے، بلکہ انسان اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے کہ مجھے سب سے پہلے ایک تو اللہ کا فضل یا اس کی رحمت، اور اس کے بعد میرے اعمال. جب تک کہ میرے اعمال درست نہیں ہوں گے، جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار نہیں ہوں گا، تب تک کہ میرے لیے سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن لوگوں کی ہم سفارش کرتے ہیں دنیا میں بھی، یا کون سے بچے ہم کو پسند ہوتے ہیں، کن بچوں کو ہم محبوب رکھتے ہیں. جو بچے بہت فرما بردار ہوں ان سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ گھر میں کوئی بڑا بچوں کو ڈانٹ دے یا والد ہی کبھی زیادہ ڈانٹ دے تو ماں کیا کرتی ہے، بچوں کو آ کر بچا لیتی ہے اور بچوں کے فیور میں بات کرتی ہے کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں کیا، یا اس کو سزا نہ دو، یا ان کو کچھ باتیں نہ سناؤ. تو یہ کب ہوتا ہے، جب وہ بچہ آپ کی فرما برداری کرتا ہے تو ماں نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی اور ڈانٹے. تو اسی طرح سے اللہ کے سامنے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بھی اللہ کے رسول کب سفارش کریں گے، جب وہ بندوں نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کی ہوگی. اگر وہ اطاعت نہیں کی ہوگی تو کیا وہ بندے محبوب ہوں گے؟ نہ اللہ کو محبوب ہوں گے نہ اللہ کے رسول کو محبوب ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ کہہ دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا جائے. تو یہ عقیدہ رکھنا یا یہ سوچ رکھنا کہ بس شفاعت ہماری ہو جائے گی اور یہ سارے، یا تو کوئی ہمارے بڑے خاندان کے بزرگ عالم پیر کامل، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فلاں فلاں بزرگ جن کا ہم نے دامن تھام رکھا ہے یا جن کی ہم نے بیعت کی ہے، وہ ہم کو بچا لیں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی واضح انداز میں فرما دیا تھا کہ اے محمد کی پھوپھی صفیہ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تمہیں جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے یہاں مانگ لو، کیونکہ آخرت میں میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا. اب خود سوچنا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت کافی ہوتی تو بعد میں صحابہ کرام کچھ عمل ہی نہ کرتے، نہ جہاد کرتے، نہ جنگ کرتے، وہ تو بس کچھ وظیفے پڑھ لیتے اور یا تو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے کہتے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل عمل کیا، مسلسل جدوجہد کرتے رہے، مسلسل اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھاتے رہے، اور تب کہیں جا کر ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو بہرحال اس سے پھر کیا سیکھنے کو ملا کہ سفارش یا شفاعت صرف اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم فلاں شخص کی سفارش کر سکتے ہو. اور وہ بھی کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سفارش نہیں کر سکیں گے. کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. ہم آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ذرا سا ہم پڑھ لیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. تو لہذا سفارش صرف اس کی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ لوگ اس قابل ہوں گے جن لوگوں نے واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی دنیا میں، اور وہ پوری زندگی اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تب کہیں جا کر ان کے حق میں سفارش قبول ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم ایسے کام کر سکیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بن سکیں. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط کر دی جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیں گے قیامت کے دن اس عذاب سے بچنے کے لیے، اور فدیے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہاں ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا جس کا یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور وہاں پر ان کے اپنی برے کمائی کے نتائج ان پر کھل جائیں گے. اب یہ آیت پڑھ کر ہمیں کیا لگ رہا ہے بتائیں؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ منکرین ہوں گے نا، یہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ سب تو ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حال تھا؟ اکرمہ بن عمار کہتے کہ محمد بن المنقدر ان کی موت کے وقت بہت پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو اس آیت سے ڈر لگتا ہے. اور واقعی میں جو مومن ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سارے جو کچھ میرے دل میں سوچ ہے، جو میرے دماغ میں سوچ ہے، کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے. اور آپ دیکھیں انسان ہے، انسان کے ذہن میں بعض اوقات اچھے خیالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات برے خیالات بھی آتے ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ جب وہ دل کے وسوسوں کی بات آئی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے اعمال تک لے آئے گا، تو وہ بہت ڈر گئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں اور کسی کو ہمارے ان وساوس کے بارے میں خبر نہ ہو، کوئی نہ جانے. تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں بعض وقت وساوس، تو اس وقت ہم کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے تابعین اور تبع تابعین، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ان کے اعمال وہاں پر ظاہر کر دیے جائیں گے. وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ظاہر کر دیے جائیں گے، سامنے لے آئے جائیں گے، اور ان کے ذہن میں گمان تک نہیں ہوگا، اس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا. تو یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ بات ہمارے ذہن میں آئے، ہم اسے جھٹکنا چاہتے، لیکن کچھ بدگمانیاں، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں. تو جو علماء کرام تھے اور سفیان ثوری بہت مشہور گزرے ہیں تابعی، وہ کہتے تھے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں، یعنی وہ اس کو سمجھتے تھے کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. سوچے کہ یہ نیک لوگ کیسے تھے، جو اتنی نیکیاں کر کے بھی ان کو اپنی نیکیوں پر زوم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑے رکھتے تھے. اور اسی بنا پر تو ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی تھی پھر، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نیکیوں کا ذخیرہ، اور یہ والی آیت ہمارے بارے میں ہے کہ جب تمام جو برائیاں ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی. اور کچھ لوگ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں، آرام سے زندگی گزار لیں، عیش و آرام ہو، انجوائمنٹ ہو، سب کچھ ہو، اور کہتے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور رسول کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ شفاعت کرائیں گے رسول. تو اللہ کے رسول کا ایسی جھوٹی محبت نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، تم سے پہلے کی قومیں اسی بنا پر برباد ہوئیں، تم سے پہلے کی قومیں اسی بنا پر گمراہ ہوئیں. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عید بنا لیا تھا، عیدگاہ، یعنی وہ لوگ وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے. تو لہٰذا تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ جو بھی قومیں ایسا کرے گی وہ گمراہ ہو جائے گی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج قبروں پر کیا ہے، کیا کچھ میلے ٹھیلے لگے ہیں. ایک تو ایک یہ شفاعت کا کانسیپٹ، سفارش کا کانسیپٹ، قبروں والوں سے جا کر مانگنا یا وہاں جا کر منتیں مرادیں مانگنا یا نظریں کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قبر والے ہم کو بچا لیں گے. اور ایک طرف نیک لوگ جو کتنے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، ان کی یہ سوچ کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میرے سب کچھ عمل وہاں ظاہر کر دیے جائیں گے اور مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت سے. کیا آج ہم کو پڑھ کر ڈر لگتا ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ وہاں اللہ کی طرف سے سامنے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں وہ اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھول دیے جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج دیکھ کر رہیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، اس کے پاس کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، تو کہتے کہ اپنی کالر کھڑا کرتا ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ کس شخص کا نام یاد آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی پیچھے ہم نے سورہ قصص میں اور سورہ شعرا میں دونوں صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری تھی اس میں قارون کا ذکر آیا تھا، یاد ہے؟ تو قارون نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا ملنا ہے، اصل میں یہ دنیا کا ملنا انسان کو کس قدر اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور کیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اس کی نعمتوں کو، کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو زندگی کو یا زندگی کی حقیقت کو اگر ہمیں جاننا ہو تو ہم کو ہر انسان کا سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے والے لوگوں کے بارے میں سوچنے کے جو دنیا میں آئے اور کسی نے اچھی کمائی کی، کسی نے بری کمائی کی، لیکن آخر کر سب کو ایک دن جانا پڑا۔ تو یہاں پر فخر و غرور کا کیا موقع ملا، اور یہاں پر کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم کو یہ جو کچھ ملا ہے ہمارے علم اور ہماری محنت کی بنا پر ملا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا وہ چھین نہیں سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا وہ برباد نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمت، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو جو بھی ایکسٹریئر اصل میں جو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا پر ریجھ نہ جاؤ۔ واقعی میں آج دنیا کی نعمتوں میں انسان اس قدر منہمک ہو گیا ہے، اس قدر انوالو ہو گیا ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم سب کا حال کیا ہے کہ کسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ، جب آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو لقب دیا گیا تھا، کیا لقب تھا کسی کو معلوم ہے؟ امین الامت کا لقب ان کو دیا گیا تھا، کہ امت کے امانت دار، یہ بہت زیادہ ایماندار۔ اور یہ آخر تک ویسے رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کا طرز زندگی دیکھ کر رو پڑے تھے کہ اتنا سادہ زندگی گزاری۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے وفات کے وقت کہا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے جب، تو کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی اور وہی خلیفہ ہوتے تھے۔ تو اتنی سادہ زندگی گزاری۔ جو کہا تھا کہ جب بحرین سے جزیہ لانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، جب واپس آئے تو صبح کی نماز میں وہ شامل ہو گئے۔ کہا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صبح کی نماز میں معمول سے زیادہ لوگ شریک ہوئے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ بات سمجھ کر مسکرا دیے، فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامان زیست کی یوں فراوانی نہ ہو جائے گی جیسے اگلے لوگوں پر ہوئی تھی، اور تم بھی دنیا کے پیچھے اسی طرح جاؤ گے جس طرح وہ پڑ گئے تھے، اور یہ مال کی کشادگی تمہیں آخرت سے اسی طرح غافل نہ کر دے جس طرح سے ان لوگوں کو کیا تھا۔ یعنی جب بحرین سے جزیہ آیا، اور کہا تھا کہ کافی بہت زیادہ جزیہ آیا تھا، خراج جو آیا، تو آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں، یعنی زیادہ آپ کو وہاں پر بھیڑ نظر آئی، یا زیادہ لوگ نظر آئے، معمول سے زیادہ لوگ نظر آئے۔ تب اللہ کے رسول مسکرائے، آپ سمجھ گئے کہ لوگ کیوں زیادہ آئے ہیں، کیونکہ ان کو امید تھی کہ ان کو اس مال غنیمت سے یا جو جزیہ آیا تھا اس میں سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تب اللہ کے رسول، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے تھے تربیت کا۔ اور یہ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہے، کیونکہ انسان غافل ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کی تربیت کا اور تزکیے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پر سامان زیست کی فراوانی ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس سامان کی فراوانی نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ آج اس زمانے میں شاید کسی بادشاہ کے پاس اگر جو نعمتیں ہوتی ہوں گی نا، وہ آج ہم معمولی لوگوں کے پاس ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ مجھے یہ فکر نہیں کہ تم پر محتاجی آ جائے گی، بلکہ مجھے فکر یہ کہ دنیا تم پر زیادہ آ جائے گی، تم کو زیادہ ملے گی دنیا اور فراوانی ہو جائے گی، پھر تم بھی دنیا پر اسی طرح ریجھ جاؤ گے یا دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے جس طرح سے پہلے کے لوگ پڑے تھے۔ یعنی وہ لوگ پھر دنیا, جب دنیا ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان اسی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اسی میں اسی فکر میں 3-13 کرنے کے چکر میں, اور کیسے بڑھے یہ میرا مال و دولت, کیسے اس کی حفاظت ہو, اور پھر بس اس کو سیٹ کرنے میں, گھروں کی سیٹنگ, خوبصورتی, ڈیکوریشن اس میں لگ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح تم بھی آخرت سے غافل ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے لوگ گزرے تھے. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے, غافل نہیں ہونا ہے آخرت سے, ہم کو فکر کرنی ہے آخرت کی. جو بھی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں پر ہم کو خرچ کرنا ہے اور دنیا پر ریجنا نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جائے, بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے والے بنے, اور جو کچھ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, یہ نعمت سے نواز ہے, اس پر ہم اپنی کالر نہ کھڑی کریں, اس کو اپنی ذاتی علم اور ذاتی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے, بلکہ کس کی طرف سے سمجھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے بہت ہی مشہور آیت ہے, ہر ایک کو یاد ہی ہوتی ہے تقریباً, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, یعنی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندو, اپنی جانوں پر اگر تم زیادتی کر چکے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. یہ آیت دراصل ہمیں توبہ کا کانسیپٹ دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر, وہ اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا شفیق ہے وہ اپنے بندوں پر, اتنا شفقت کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بلا وجہ آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور اللہ تعالیٰ کو کیا پڑھی کہ وہ زبردستی عذاب دے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. یہ سزا جو ملتی ہے دراصل اس کے انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے لگتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا, مایوسی اسلام میں کفر ہے, دین اسلام میں مایوسی جائز نہیں ہے, چاہے کتنی بھی بری سچویشن آ جائے. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پریشانی سے مجبور ہو کر وہ اپنی جان خود لے لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تو پورے کے پورے بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے. اب آپ دیکھیں, پیچھے ہی ہم دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, جو برگزیدہ بندے تھے, ان سے بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی, ان سے بھی خطائیں ہو گئی. ہم نے داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ فیصلہ کرنے میں ان سے جلدی ہوئی اور پھر اس پر انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کے دل میں کچھ سوچ آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کرسی پر ایک جسد لا کے ڈال دیا اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. ہم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کا انٹینشن نہیں تھا, لیکن ان سے غلطی سے اس شخص کو جب انہوں نے گھونسا مارا تو اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی, ایک قتل ہو گیا, لیکن فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا فغفر اللہ, بس اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمیں اس طرح سے بہکا دے کہ اچھا اب تو تم سے گناہ ہو گیا, اچھا تم سے اب اتنی بڑی غلطی ہو گئی, ارے اللہ تم اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, اب تو تم کچھ کام کی نہیں رہی, اب تو تم کیسے نماز پڑھ سکتی ہو, تم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, تم نے فلاں کا دل دکھایا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ گناہ کیا, تم نے وہ کیا ہے. اور شیطان بہکاتا چلا جاتا ہے اب تو تم سے کوئی نیک کام قبول ہی نہیں ہوگا, گئی تم کام سے, یہ گئے تم کام سے. تو شیطان اس طرح سے ہم کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرواتا ہے, وہ ہم کو واپس لے کے جاتا ہے کہ اب تو تم, یعنی جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیتا ہے, اس کو اس قدر اپنے اندر مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے, اتنا اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے کہ اب تو تم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہی ہو. اور بہت سارے انسان آپ نے دیکھا ہوگا جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہ خودکشی کب ہوتی ہے, جب انسان انتہائی مایوس ہو جائے, انتہائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جان ہم کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کہ وہ اس جان کو لے, ہم انسان خود نہیں لے سکتے. کسی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہے, ایون جیسے بھی کچھ دن پہلے ہماری کلاس میں ڈسکشن چل رہا تھا, ہمارا تفسیر کی کلاس میں, کہ اچھا جب اگر کسی کی عزت پر بات آ جائے, جیسے کوئی لڑکی, جیسے آپ کو یاد ہوگا جب وہ جو ہم کو یعنی خون کے آنسر رلاتے. کئی دفعہ مسلمانوں پر یہ وقت گزرا ہے, چاہے وہ اسپین کی تاریخ ہو یا چاہے ہجرت کے واقعات ہو, جب انڈیا پاکستان کے وقت کی بات ہے, تو کچھ لڑکیوں نے, جیسے کہ ایک بتایا جاتا ہے, وہ واقعہ پڑھ کر دل دہل جاتا ہے اور بہت عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے اور گھر میں لڑکیاں تھیں, عورتیں نہیں, تر مردوں کو انہوں نے ختم کر دیا, تو لڑکیوں نے کیا کیا, جو گھر میں کنواں تھا, جو ویل تھا, کنویں کو دیکھا تو کنویں میں ان کا عکس نظر آ رہا تھا لڑکیوں کا, تو وہ اپنے عکس سے جا ملی, یعنی اپنی جان دے دی سمجھے. تو لیکن خودکشی جائز نہیں. کہ ایون کسی نے پوچھا تھا سوال کہ کیا ایون ایسے وقت میں کہ جب عزت اور عصمت کا خطرہ ہو تو کیا اس وقت بھی انسان اپنی جان نہ لے, یعنی لڑکیاں, تو نہیں لے سکتی. یا تو ان کو اپنے دفاع میں, یعنی وہ اگر سامنے والے کو کچھ بھی تکلیف پہنچا دیتی ہیں تو وہ دفاع میں مانا جائے گا, اس کو اس پر ان پر کوئی الزام نہیں آئے گا. لیکن کسی کو کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے. تو یہاں پر مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتا, سبحان اللہ. کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے, ایک مومن جانتا ہے, اس کو یقین ہے اس بات پہ کہ میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے. اور یہ یقین اور توکل, یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین کہ ہاں وہ غفور الرحیم ہے. لیکن کب, جب غلطی ہو جائے اور غلطی کا اس کو احساس ہو. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈھٹائی کی بنا پر گناہ کرتے ہیں, جو یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, خوب انجوائے کر لو, آج گناہ کر لو, کل نیک بن جانا, یہ سوچ, یہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی انسان کو. تو انسان الرٹ رہے. اور آپ دیکھیں کہ غلطی کس سے ہوگی. جیسے کہ کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے آئسولیٹ کر دو, خانقاہوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں اور غاروں میں چلے جاؤ, وہاں جا کر نیکی کرو. تو جب آپ اکیلے ہیں تو وہاں تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نہ کسی سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ کو نہ کسی سے انٹریکٹ ہونا پڑ رہا ہے, نہ کوئی طنز کرنے والا ہے, نہ کوئی بدگمانی کرنے والا ہے, نہ کسی کو آپ سے خدمت درکار ہے, نہ آپ کو کسی سے خدمت درکار ہے. جب آپ ایک معاشرے میں, سوسائٹی میں رہتے ہیں, بیچ میں جب آپ لوگوں سے, آپ کے میل جول ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, جب ایک انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو یہ سارے خطرات وہیں ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا بازو کا دل دکھ جاتا ہے تو معافی مانگ لیں. تو گناہ کہاں رہ کر ہوگے جب آپ دنیا میں رہیں گے. دنیا میں ٹیمپٹیشنز ہیں, وہاں یہاں پر ایسی کشش رکھ دی گئی ہے گناہوں میں, اور شیطان اس کو اور مزین کر کے دکھاتا ہے گناہوں کو. تو دنیا کے بیچ میں رہ کے ان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا, اور کبھی ایسا ہو جائے کہ کبھی قدم پھسل جائیں اور کبھی قدم ڈگمگا جائیں اور گناہ کی طرف غلطی سے انسان چلا جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فوراً ان ڈگمگائے ہوئے قدموں کو واپس لے آنا چاہیے سیدھے راستے پر. وہ اس راستے میں انوالو نہ ہو جائے, وہ اسی گندگی میں نہ پڑا رہے, بلکہ وہاں سے واپس آ جائے. اب دیکھیں ویسے بھی انسان کو گندگی پسند نہیں. اگر وہ کیچڑ میں, کسی گندگی میں گر جاتا ہے یا لت پت ہو جاتا ہے, وہ فوراً اپنے آپ کو صاف کرے گا. تو اسی طرح سے گناہوں کی گندگی ہے, گناہوں کی ضلالت ہے. تو انسان کیا کرے, وہاں سے فوراً واپس پلٹ آئے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے. اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو جیسے انسان اپنے جسم پر سے گندگی پانی کے ذریعے سے صاف کر لیتا ہے اور دھو لیتا ہے, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی طرح سے پاک صاف کر دیتا ہے. اور وہ کتنی اچھی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پانی سے, برف کے اولوں سے دھو دے گناہوں کو, سبحان اللہ. یعنی ہر دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ دیکھیں کتنی بہترین ہے, اس کے الفاظ, اس کے معنی کتنے بہترین ہیں. تو یہاں دیکھیں, بات یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے انسان سے, بات یہ ہے کہ معاشرے میں رہ کر اور گناہوں کے بیچ میں, لوگ گناہ کر رہے ہیں ٹیمپٹیشن کے بیچ میں رہ کر, اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ ایسا سمجھیں کہ ایک خاتون ہے جو بہت رائل زندگی گزاری ہیں, ان کو کبھی برتن دھونے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہی مالدار ہیں, ان کو کچن میں جانا ہی نہیں پڑتا ہے. اور ایک خاتون ہے جو گھریلو خاتون ہے, جن کے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں ہے, روزانہ گھر کا کام اسی خاتون کو کرنا پڑتا ہے. اب اگر یہ آمنے سامنے بیٹھے اور وہ خاتون جو کہ رائل ہے اور کہے کہ میرے ہاتھ سے تو کبھی کوئی پلیٹ نہیں ٹوٹی, کوئی کپ نہیں ٹوٹا, کوئی گلاس نہیں پھوٹا میرے ہاتھ سے, کوئی برتن میرے ہاتھ سے نہیں پھوٹا, تو آپ بتائیے کوئی بڑی بات ہوگی؟ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی کچن میں گئی ہی نہیں, تو اس کو تو واسطہ ہی نہیں پڑا ان چیزوں سے, برتنوں سے, تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ پھوٹے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک خاتون ہے جو کام کر رہی ہے, تو کام کاج کرتے ہوئے اس سے کبھی کبھار ایک آدھ پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے, پھوٹ جاتی ہے, کوئی گلاس کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کوئی کپ پھوٹ جاتا ہے. تو غلطی ہوتی کس سے ہے؟ جو کام کرتا ہے, جو دنیا میں انوالو رہتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات دیے کہ تم دنیا میں ساتھ میں رہو, لوگوں کی مدد کرو, لوگوں کے دکھ درد کو دور کرو, لوگوں کے ساتھ مکس ہو, ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ. تو جو فیلڈ میں رہتا ہے غلطی اسی سے ہوتی ہے, جو فیلڈ سے ہٹ کر رہتا ہے غلطی اس سے نہیں ہوگی. جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور غاروں اور پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اس سے نہیں غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہے، اس کے پاس سامنے اس کے کوئی نظارے ہی نہیں آ رہے ہیں، کوئی گناہوں کے اس کے سامنے مواقع ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر وہ غلطی نہیں کرتا تو کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ گناہ نے کبھی اس کو دعوت ہی نہیں دی۔ ایسے لوگ جو کہ گناہوں کے لوگ ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے جہاں پر گناہ اور نیکیاں ثواب سب برابر ہو رہا ہے، تب ایسے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بڑی بات ہے اصل میں۔ تو ایک ہاتھ دفعہ اگر ایک قدم پھسل بھی جاتا ہے تو جو کام کرتا ہے غلطی اس سے ہوتی ہے، جو برتن دھوتا ہے پلیٹ اس سے پھوٹتی ہے، گلاس اس سے پھوٹتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ جب اگر وہ پھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے، یعنی جیسے گناہ ہو جائے گا تو سمجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اب دیکھیں زندگی تو نہیں ختم ہو جاتی نا ایک پلیٹ ٹوٹ جانے سے، ایک گلاس پھوٹ جانے سے، تو مایوسی نہیں اختیار کرنی ہے۔ آپ نے صفائی کی، آپ سے کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، تو کوئی بات نہیں، اس کو دوبارہ سے پورا کر لیں۔ اور ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا بنا دیا گیا ہے اصل میں کسی بھی چیز کو، کہ جب تک کہ ہم کچھ ایسی جو کہنا چاہیے نا کہ جو امیجنری چیزیں ہیں، جب تک کہ اس کو نہیں فالو کرتے تب تک کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور گناہ، یعنی گناہوں کی معافی اور توبہ اتنا آسان رکھی ہے کہ بعض اوقات واقعی میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ معاف کر دے گا بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ، سب جتنے بھی بڑے۔ تو انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، اور اس نے توبہ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا اور قیامت آنے سے پہلے توبہ کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ بعض احادیث سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جتنی صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بس اتنا دھیان رکھیں، بہت فرق ہے اس بات میں کہ گناہ یہ سوچ کے کرنا کہ کل نیک بن جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور جانے انجانے میں گناہ ہو جانا اور پھر اس پر معافی مانگنا وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے کہ جانے انجانے میں گناہ ہو جائے اور اس پر پھر انسان شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو مثال کے طور پر سمجھے کہ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، تب لوگ پوچھتے ہیں سوالات، جو لوگ نہیں اس فیلڈ میں ہیں تو وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں سوالات کہ اچھا باجی کیا کریں، بہت غلطی ہو گئی اور اتنا یعنی مایوسی کا شکار ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، کوئی نسخہ بتائیے باجی جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو آپ کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے، استغفار کر لو، دن میں 70 دفعہ استغفار کر لو، اللہ کے رسول بھی استغفار کرتے تھے، یا کوئی دعا پڑھ لو، جو بھی استغفار کی دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جو قرآن سے ملتی ہے، کہ آپ کہتے ہیں استغفار کرو بس، اور تو وہ کہتے ہیں بس اور کچھ نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو آپ کی بات مانیں گے نہیں، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور بتائیے، کچھ اور بتائیے۔ اور یہاں تک کہ جب تک آپ ان کو یہ نہ کہے کہ اچھا 100 دفعہ الٹا ہو کر یا کچھ اور طریقے سے سورہ بقرہ نہ پڑھ لیں، آپ کو گناہ معاف نہیں ہوگا، تو کہیں گے ہاں باجی اب آپ نے صحیح بات بتائی، اس سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ سیدھی سادھی زندگی کو اپنانا ہی چاہتے ہیں، ہم نے دینداری کا کانسیپٹ یا توبہ کا جو کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ نہیں کچھ ایسی بڑی چیز کرنا ہے جو کہ کوئی نہیں کر سکتا تو تبھی گناہ معاف ہوں گے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو اتنی آسانی سے فرما رہا ہے کہ مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، وہ انیبو اور لوٹ آؤ، پلٹ آؤ کدھر، الی ربکم اپنے رب کی طرف، اسلمو اور اپنی اصلاح کر لو، فرما بردار بن جاؤ، لہو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے۔ تو صحیح حدیث ہے کہ قیامت تک، قیامت آنے سے، قیامت کی نشانی آنے سے پہلے تک جو میجر نشانی ہے اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اور جو بھی اگر شرک کے علاوہ جس نے کتنے بھی سارے گناہ کیے ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، آپ دیکھیں۔ تو دیر مت کریے اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیے، جیسے ہی کوئی غلطی ہوئی اور غلطی کا احساس ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ آیت ایک تو عام بندوں کی طرف، عام بندوں کو بھی مخاطب ہے کہ اے میرے بندو جو ابھی شرک کی گندگیوں میں انوالو ہو، اگر تم پلٹ آتے ہو تو دیر نہیں ہوئی ہے، میں سب معاف کر دوں گا۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پلٹ کر توبہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو تم لوٹ آؤ، پلٹ جاؤ۔ آپ دیکھیں پیچھے کل ہم نے کیا پڑھا تھا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی کوالٹیز، کہ وہ منیب کہا گیا تھا ان کو، اواب کہا گیا تھا تو منیب، اواب، انیبو سب ایک ہی روٹ سے نکلتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا. اور توبہ کیا ہے ایکچولی؟ کہ آپ نے ایک لانگ ڈرائیو پر آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کوئی رانگ ٹرن لے لیا ہے یا رانگ وے میں آپ گھس گئے ہیں. جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ رانگ سائڈ پر چلے گئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرن لے کر آتے ہیں. تو یہ جو یو ٹرن ہے ایکچولی یہ پلٹ آنا اس سیدھے راستے پر جو آپ نے مس کیا تھا. تو یہ پلٹ آنا یہی دراصل توبہ ہے، یہی انیبو ہے کہ لوٹ آؤ کدھر؟ الی ربکم، اپنے رب کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، جو رجوع کر لیتے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ خیر الخطاؤن التوابون، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو پلٹانے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم گناہ کر کے اگر معافی نہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور لے کر آئے گا لوگوں کو، وہ تم جیسے نہیں ہوگے، وہ گناہ کریں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائیں گے، وہ فوراً معافی مانگنے والے بنیں گے. تو لہٰذا ہم کو اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے. جیسے ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو، ہمارا ضمیر ہمیں احساس دلائے کہ تم سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب جتنا ٹوٹیں گے نا اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو سمیٹ لے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو مضبوط کر دے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اسٹرانگ کر دے گا. بس ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ پلٹائیں اللہ کی طرف، آپ اپنے آپ کو توڑ دیں، آپ آنسو بہائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو. آپ دیکھیے آپ کا رب کیسے مہربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے انشاءاللہ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی، قبل اس کی کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اب یہاں پر کتاب کے احسن پہلو کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو پوری کی پوری کتاب ہی احسن ہے ماشاءاللہ، کیونکہ پوری کتاب اللہ کا کلام ہے اور پوری کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پوری کتاب بطور وحی کے ذریعے نازل ہوئی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. لیکن اب احسن پہلو کیا ہے؟ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، ان چیزوں سے رکنا جس سے منع کیا گیا ہے، قرآن میں قصے اور مثالوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا. تو آپ دیکھیں یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. احسن پہلو کی پیروی ہم کب کر سکتے ہیں قرآن کی؟ آپ بتائیے. جب تک ہم کو سمجھ میں نہ آئے. آپ خود بتائیے، جب ہم کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو تو ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو یاد رکھیں احسن پہلو اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، فرما برداری کرنا، ان چیزوں سے رکنا جس کام کے کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور قرآن میں جو جو بھی قصے بیان ہوئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں قوموں کی، ان کے عذاب، ان پر عذاب آیا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ اس کے احسن پہلو کی پیروی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے، میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یہ کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یہ عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. بیسیکلی تین چیزیں کہی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انتقل نفس یا حسرتا علامہ فرت فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں نے جو کمی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو میں نے تقصیر کی، کمی کی، تو ایک اس پر افسوس ہوگا. دوسرا اس کا افسوس کیا ہوگا؟ کہ کاش میں بھی متقیوں میں شامل ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے اور اللہ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچنے والے. اور تیسرا وہ کہے گا کہ کاش میں نیک عمل کرنے والوں میں ہوتا. تو آپ دیکھیں ان تین باتوں پر اس کو افسوس ہوگا. اور ابھی آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم چاہے تو ہم محسن آج بن سکتے ہیں، ہم متقین میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو آج جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایون رمضان میں بھی ہم نے جو ٹارگیٹس اپنے سیٹ کر رکھے تھے، گول بنائے تھے، اگر اس میں کمی ہو گئی تو ابھی موقع ہے ہم پورا کر لیں. جب تک سانس چل رہی ہے الحمدللہ موقع ہے. تو دنیا کوچ کر چکی جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر چکی آ رہی ہے، لہٰذا ہم کو عمل کر لینے چاہیے اپنے لیے، کیونکہ کب ہم کو جانا پڑے دنیا سے ہمیں نہیں خبر. تو اس وقت حسرت کر کے کیا فائدہ، اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ؟ متقی ہم آج بن سکتے ہیں، محسنین ہم آج بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور معاملات میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم آج پورا کر سکتے ہیں. اور یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ آپ محنت اور جد و جہد نہ کریں، جب تک کہ آپ اللہ کی راہ میں کوشش نہ کریں۔ اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی کوشش کو دیکھے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کتنا کام کیا تھا یا آپ نے کتنی نیکیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا کہ آپ نے نیک کام کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، تقویٰ کے لیے آپ نے جد و جہد کتنی کی تھی۔ تو آپ کی جد و جہد دیکھی جائے گی، اس کا رزلٹ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، یعنی جو شخص اس وقت افسوس کر رہا ہوگا اور یہ حسرتہ کہہ رہا ہوگا کہ ہائے افسوس، ہائے حسرت، تو اس وقت اسے جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیت تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کہ جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی غزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر نیک لوگوں کی بات آ گئی ہے کہ وہ نیک لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا کر دیں گے۔ اور اصل میں سب چیزیں دیکھا جائے تو جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ انسان کو جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ تقویٰ بار بار آ رہا ہے، محسنین کی کوالٹیز بار بار آ رہی ہے، اور کمی رہ جانے کی بات آ رہی ہے کہ جو کمی رہ گئی تھی اس پر افسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تقویٰ والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو تمام وہاں پر آخرت میں ہر چیز سے نجات دے دے گا عذاب سے، بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوفزدہ ہوگے اور نہ ہی وہ پریشان ہوگے۔ تو جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں۔ اگر پچھلی زندگی پر ہمیں افسوس ہے، اگر ہمارے کتنے بھی سال گزر چکے ہیں، اگر پوری زندگی 60-70 سال بھی گزر چکی ہو، اور ابھی ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور سال رکھا ہو زندہ، یا ہمیں کچھ اور سال زندہ رکھے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک سال بھی ابھی ہمارے پاس باقی ہے تو اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ ہم توبہ کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی پر افسوس نہ کریں کہ اب وہ افسوس والی زندگی میں رہ کر کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ابھی آج وقت بچا ہے اس کو بھی وقت کو افسوس کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو اب جو زندگی ملی ہے اس کو انجوائے کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں، جو زندگی بچی ہے وہ جد و جہد اور کام میں لگا دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ تھوڑے دن کی نیکی ہی اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے آخرت میں خوف اور غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ونفق فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جو بھی کچھ ہے صرف اللہ سے مانگا جائے، اسی کو اپنا رب، اپنا الہ، اپنا سب کچھ مانا جائے۔ ہمیں پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں رزق فراہم کرنے والا وہی ہے، ہم جو زندگی میں سانس لے رہے ہیں، جو ہم زندہ ہیں، تو اسی رب کی وجہ سے آج زندہ ہیں۔ اس نے ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، جانوروں کو مسخر کیا ہے، اس نے ہماری خدمت کے لیے اتنی چیزیں پیدا کر دیں، تو اس رب کا ہی شکر ہو اور اسی رب کی عبادت ہو۔ تو قدر کیا نہیں کی کہ ایک اللہ کو جو درجہ دینا چاہیے تھا کہ صرف ایک رب کو مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق تھا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، اور حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کل قیامت کے دن، یہ جو تلاوت آپ نے فرمائی اور فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں اللہ واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک. کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا طرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا، صحابہ کہنے لگے کہ آپ ممبر سمیت گرنا پڑے. تو آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں یہ تمام زمین سیارے ستاروں کو لے گا اور ایک ہاتھ میں آسمانوں کو، ایک آسمان نہیں ہے، اتنے سارے آسمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کریں، سبحان اللہ، اس کی اسماء و صفات کو ہم جانیں، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں ہم پیدا کریں کہ وہ ہمارا رب کتنی قدرت کاملہ کا مالک ہے. تو اس کی قدر ہی نہ جانی لوگوں نے جیسے کہ حق ہے اس کے جاننے کا. اور پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور تمام کی تمام لوگ ختم ہو جائے گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑیں گے میدان حشر کے لیے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. سبحان اللہ، جیسے کہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو دعا پڑھتے تھے اس میں بھی اللہ کے رسول اللہ کی تعریف اور کبریائی اسی طرح بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے. لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تعریف اے رب تیرے لیے ہے کہ تو ہی زمین اور آسمان کا نور ہے. اور ہم جانتے کہ جتنی بھی جو روشنی ہے دنیا میں، چاہے وہ فزیکل ہو یا دین اسلام کی روشنی ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جب زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، تو سبحان اللہ، وہ اللہ کا نور کیسا ہوگا. اور کتاب لا کر رکھ دی جائے گی یعنی ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور وہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھنے کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ساتھ میں گواہ بھی لے کر آ جائیں گے. یعنی حالانکہ کتاب تو سامنے رکھیے، کھول کر پڑھ لو خود ہی، لیکن ساتھ میں گواہ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، کرامن کاتبین ہوں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہوں. تو آپ سوچیں کیا ہوگا اس وقت. اور فیصلہ حق کے ساتھ کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ اس نے کام کیے تھے. تو کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. آپ سوچ لیں کہ وہ ایسی کتاب جس کو انسان خود پڑھنا نہیں چاہے گا، جو اس نے خود لکھی تھی اپنے بارے میں، تو وہ کتاب کو انسان پڑھنا نہیں چاہے گا اگر اس میں اعمال برے ہوں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو خوشی خوشی اپنا اعمال نامہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اپنے اعمال نامے کو خوشی خوشی لے کر پلٹیں گے کہ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں جانتا تھا کہ یہ دن آنا ہے، میں نے اسی لیے تو وہ نیک کام کیے تھے، میں نے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بات مانی تھی. تو وہ تو خوش و خرم ہوگا ایسا شخص جس نے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی، اور اپنی زندگی کو بیکار لغویات کاموں میں نہیں لگایا تھا بلکہ وہ آخرت کے لیے جیتا تھا. تو وہ خوش ہوگا اس دن اپنا اعمال نامہ پڑھ کر. آپ خود سوچے کہ جب کل قیامت کے دن یہ عمل نامہ پڑھا جائے گا، اور ہمیں خود پڑھنے کے لیے دیا جائے گا کہ پڑھو اپنا عمل نامہ، وکف بنفسی کا، کافی ہے آج اپنے نفس کا حساب لگانے کے لیے، تم خود کافی ہو، تو کیا حال ہوگا ہمارا اگر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اچھا کیا کیا رپورٹ ہے میری اس کے اندر، اللہ نہ کرے کچھ ایسے گناہ تو نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ جس کو اگر میں پڑھوں تو میں خود شرمندہ ہو جاؤں، کوئی ایسے کام ایسے اعمال تو نہیں ہے کہ کل مجھے خود پڑھتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو کہ ہائے میں نے یہ بھی کام کیے تھے، ارے اللہ استغفر اللہ، کاش نہ کیا ہوتا. تو کل افسوس کرنے کی بجائے آج ہمارے پاس موقع ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیپر بھی سالو کر کے دے دیا ہے، قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس امتحان میں جو تمہارے سوالات آنے والے ہیں اس کی جوابات اس قرآن میں موجود ہیں، دیکھ لو، پڑھ لو جوابات، اور پھر وہی جوابات دینے کی کوشش کرو. کتنا آسان ہے نا ایسا امتحان. تو ہمارے سامنے ہم جو اس زندگی میں دنیا میں آئے ہیں یہ امتحان ہے اصل میں، لیکن یہ امتحان ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات بھی ہم کو بتا دیے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اس پرچے میں جوابات کیا لکھنے ہیں، تو اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہوگی. اور ہر متنفس کو جو بھی کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ فیت کلو نفسی معاملت، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اور کیا ملے گا؟ وہ عالم بما یفعلون، جو کچھ اس نے اعمال کیے تھے، جو کچھ اس نے عمل کیا تھا وہی اس کو واپس لوٹایا جائے گا، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں دی جائے گی اس کو. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے گناہ کیا تھا تو اس کے بدلے اس کو نیکی دے دی جائے، اور کسی نے نیکی کی تھی تو اس کے بدلے اس کو گناہ دے دیا جائے. نہیں، بلکہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایک سے لے کر 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے، اور ایک برائی پر ایک ہی بدلہ ملے گا، ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا. کتنا رحیم ہے ہمارا رب، بتائیں. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ کر سکے تو ہم پر افسوس ہے. یہ رمضان کا مہینہ خاص ہمارے لیے موقع ہے، سمجھے کہ نیکی کے کوئی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے تو تباہ اور برباد ہو شخص. تو اگر یہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی ہم اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا سکے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم گڑ گڑائے نہیں، روئے نہیں اگر، اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکے تو کیا فائدہ ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک تو روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس روزے میں کیے گئے جو بھی نیک عمل ہوں گے ہمارے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور مطلوب ہے. لہٰذا یہ روزہ اتنا فائدہ دیتا ہے انسان کو، یہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، ہم کو احساس دلاتا ہے معاشرے کے غریب لوگوں کا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہاں کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے اسے کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں، اور تمہیں اس بات سے ڈرایا کہ ایک وقت میں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے متکبرین جائیں گے جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ جب عمل نامے دے دیے جائیں گے، اور جب ہر کوئی اپنا اپنا عمل نامہ پڑھ لے گا، اور اب اس کو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اب وہ کوئی ایکسکیوزز نہیں دے سکے گا کیونکہ سب ثبوت پیش ہو گئے، خود اس کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، فرشتے گواہ کے طور پر وہاں پر موجود ہے. اب لہٰذا ایسے لوگوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا. یعنی جو سورہ کا نام ہے زمرہ، سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو زمر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گروپس. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ. ایک ہے یہ ویلکم کرنے کا انداز کہ دروازے بند بھی نہیں ہوگے، جنتی جب آ رہے ہوگے تو پہلے کا پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض وقت اگر دروازہ کھلنے میں دیر ہو جاتی تو ہم کتنا اندر سے ہم کو تکلیف ہوتی کہ اچھا کتنی دیر سے ہم کھڑے ہیں، دروازے پر سامنے والا دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے. تو یہاں پر جنتیوں کو اتنی تکلیف بھی نہیں اٹھانا پڑے گی. اور ہم ایک جگہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ان کو چل کر بھی نہیں جانا پڑے گا بلکہ جنت کو ہی لا لیا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں پر فرشتے کہیں گے، وہ دروازوں پر کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، وہ دروازوں پر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے، خوشخبری دیں گے، اور کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ، بہت اچھے رہے تم. اور کیا کیا تھا انہوں نے دنیا میں کہ جس کی بنا پر ان کو یہ ویلکم کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، لہٰذا ان کو یہ آنر دیا جائے گا. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اب یہ کون لوگ کہیں گے؟ کس کی یہ ندا ہوگی؟ جب وہ خوشی سے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ سوچیں کہ ان کی زبان پر کیا کلمہ جاری ہوگا. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس رب کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فنیم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، تو کیا چیز ان کو جنت میں لے کر گئی؟ ان کی کوشش، ان کا سٹرگل، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کا عمل۔ تو بھلا ہم کیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ ہم جو چاہے دنیا میں کرتے رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے کہ آپ ہماری سفارش کرا دیجیے اور وہ ہم کو جنت میں ڈال دیں گے؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو کہ کوشش کرتے رہے، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ بہت ہی بہترین آیات ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، اس میں مکی سورہ ہے اور اس میں 9 رکوع ہیں، 85 آیات ہیں، اور یہ جو آخر کے سورتیں جو بھی ہم پڑھیں گے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ 7 سورتیں ہیں مومن سے احقاف تک، جو کہ حوامیم یا حامیم کہلاتی ہیں، حامیم سے شروع ہوتی ہیں سورتیں، اور بیچ میں ایک سورہ شورا آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، آپ لوگ کلیئر کر لیں، ایسا نہ ہو کیونکہ بعد میں آپ کہنے لگے کہ اچھا بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث ہے، تو حدیث نہیں ہے، ایک صحابی کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کون کون سی آیت کب کب کہاں اتری اور کون سی صورت کب نازل ہوئی، مجھے سب کے بارے میں علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ یہ دیباج القرآن ہے، یعنی ریشم، اطلس اور دیباج، یہ ان کا قول ہے کہ یہ صورتیں قرآن کی زینت ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کا خلاصہ، یہ قرآن کا جو خلاصہ ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ ہے، وہ ان صورتوں میں بیان ہوا ہے، کہ قرآن کی جتنے بھی جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ ان صورتوں میں بیان ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور یہ صورتیں دراصل ہم کو ایمانیات، یعنی ایمان کی طرف لے کر جاتی ہیں، ایمان کی مضبوطی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ایمان کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور دیکھا جائے تو 2/3 قرآن اس میں یہی ذکر ہے، یعنی 2/3 قرآن دیکھا جائے تو ایمان، آخرت، رسالت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسی کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ کچھ مدنی آیتیں ہیں، یعنی کچھ مدنی کچھ مکی ہے، تاکہ احکامات جو دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ایک طرف تو ایمان کی دولت ہم کو ملے تاکہ ہمارے معاملات سنورتے چلے جائیں، اور توحید کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کی بات کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں، جتنی بھی صورتیں جو حوامیم والی صورتیں ہیں، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس قدر شان اور قدرت والا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے انتہا رحیم و کریم ہے، وہ اپنی رحمت سب کے لیے عام کرتا ہے، اگر کوئی اس کی طرف پلٹنا آئے تو وہ ضرور اپنی رحمت اس پر عطا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے غضب کی بھی بات کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے کن لوگوں پر، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو دونوں تینوں چیزیں موجود ہیں ان صورتوں میں۔ اب ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس کا مستحق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی بتائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حامیم حروف مقطعات کہہ کے اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، تو یہاں پر تمام مشرکین کو جواب دے دیا گیا، منہ توڑ جواب دے دیا گیا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، اور تم یہ جو الزامات لگا رہے ہو کہ یہ کتاب رسول لکھ کر لے آتا ہے، یا اس کے پاس کوئی جن آتا ہے، یا کوئی اہل کتاب میں سے کوئی آتا ہے، تو تم غلط کہہ رہے ہو، یہ اس کتاب کا نزول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ العزیز ہے، زبردست ہے، اور العلیم ہے، جو علم والا ہے، جسے معلوم ہے کہ کب کیا کرنا ہے، تو لہٰذا یہ ایسی زبردست رب کی جانب سے نازل ہوئی ہے جو کہ زبردست ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر غافر الذنب و قابل التوب، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیشلی 2 کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، जो गुनाहों को लाइफ स्टाइल के तौर पर नहीं अपनाते, ये जिन्होंने गुनाहों को अपना रोज का शेवा न बना लिया हो, ये अपने गुनाहों को जो अपने गुनाहों को सही समझते रहते उनके लिए नहीं, बल्कि ये उनके लिए ये आयत जो गुनाहों पर डटे नहीं रहते, जो गुनाहों से पलट आते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला की दो सिफत बताई गई हैं, जो गुनाहों पर इसरार नहीं करते। एक तो गाफिर इज़्ज़म, दूसरा काबिल तौब। तो गाफिर इज़्ज़म का क्या मतलब है? गाफिर किसको कहते हैं? हमने पीछे भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि गाफिर का मतलब है ढांप लेना, यानी ढांप, अल्लाह ताला ढांप लेता है। तो गफरा का मतलब होता है ढांप लेना, बचना, ये ढांप लेना। तो जैसे हेलमेट होता है, हेलमेट क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा जितने भी साइट्स पर इंजीनियर्स होते हैं, जहां पर वो कामकाज करते हैं, तो उनको ऐसा हेलमेट पहनाया जाता है जिसकी वजह से उनके सर पर कोई मारना लगे। इवन बाइक चलाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज में हेलमेट कंपलसरी है। तो बहरहाल बचना। और ज़म्ब अरबी जुबान में परिंदे या खरगोश की दुम को या उसके पिछले हिस्से को ज़म्ब कहा जाता है, टेल। तो छोटे छोटे गुनाहों के लिए ज़म्ब आता है। तो गुनाह भी कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो जुल्म समेटे हुए होता है। और गुनाह क्या है देखा जाए तो कुफ्र की तरफ से एक खत है जो आ गया है। हर गुनाह का इंसान की जिंदगी पर असर होता है जरूर। जो हम खाते हैं कहीं ना कहीं जाकर जिस्म पर असरअंदाज जरूर होता है वो गजा का। तो गुनाह भी एक अमल है और वो अपना असर जरूर छोड़ेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला उन गुनाहों को क्या करता है? ढांप देता है। वो छोटे छोटे गुनाह जो कि इंसान को सजा देने के लिए काफी हैं, तो अल्लाह सुभान तआला अपने ऐसे बंदों के लिए जो गुनाहों पर इसरार नहीं करते, जो गुनाहों को बतौर लाइफ स्टाइल नहीं अख्तियार करते, जो गुनाहों के लिए जस्टिफिकेशन नहीं पेश करते, बल्कि जो गुनाहों से पलट आते हैं, तो उनके लिए क्या है? वो गाफिर दम, उनके छोटे छोटे गुनाहों को क्या करने वाला है? माफ करने वाला है, उसको ढांप देने वाला है, उसको कवर कर देने वाला है, किसी को दिखाएगा भी नहीं अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है ये कि हमारे गुनाह, हम चाहते ना कि किसी के सामने ना आए हमारे गुनाह, हमारी गलतियों को किसी का पता ना चले। अब देखिए हमसे तो एक छोटा सा गिलास भी फूट जाता है, अगर हम सोचें बच्चों को ही देख ले हम कि अगर कोई चीज फूट गई तो बच्चे पहले आके कहें कि अम्मी हमने नहीं तोड़ी वो चीज। यानी बच्चे तक अपनी वो छोटी सी चीज छुपाना चाहते हैं। तो इंसान तो बतौर ओला अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है। तो गाफिर जो कि ढांप लेगा, जो गुनाहों को हमारे छुपा लेगा, जो किसी के सामने भी नहीं आने देगा। सुभान अल्लाह, कितना मेहरबान है हमारा रब, कितना रहीम है हमारा रब। और हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला एक बंदे को अपनी चादर में ढांप लेगा और कहेगा कि ए मेरे बंदे, कि तूने फुला 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 वक्त ये काम नहीं किया था। और बंदा कहेगा कि बस मारा गया मैं, ये तो अभी तो मेरे सिर्फ छोटे छोटे गुनाहों का दफ्तर खुला है, अभी तो बड़े बड़े गुनाह खुले ही नहीं है। और अल्लाह ताला ये सब उससे तन्हाई में करेंगे, उसको सबके सामने नहीं बताएंगे। तो ये कौन लोग होंगे? जैसे कि हदीस से पता चलता है कि जिसने दुनिया में किसी के गुनाह पर उसकी पर्दापोशी की, उसके गुनाहों पर पर्दा डाला, अल्लाह ताला आखिरत में उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज दुनिया में हमसे खामोश नहीं रहा जाता ना, कैसे हम लोगों के स्कैंडल्स को आम करते हैं। जरा सी अगर किसी में बुराई है तो जरूर, अच्छा तुमने सुना फुला ने क्या किया है, अच्छा तुमने सुना फुला फुला के साथ क्या हुआ है। यानी हम तो चैन से बैठते नहीं है। तो लिहाजा हम भी दुनिया में लोगों के गुनाहों पर पर्दा डाले रहे, अगर हमारी आंखों से हमको दिख भी गया, ये कानों ने सुन भी लिया, उसको वहीं दफन कर दें। क्या हम नहीं चाहते, मैं और आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले रखे? तो गाफिर दम, जो गुनाहों से बचने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से बचा देगा और माफ कर देगा। और काबिल तौब, कबूल करने वाला है तौबा को। सुभान अल्लाह, आप देखें कि अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा है कि तुम कुछ गुनाह ही ना करो, गुनाह हो गए, अब गलती हो गई तब क्या करें, तो अब क्या आप वापस नहीं पलट सकते, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा काबिल तौब कि वो तौबा को कबूल करने वाला है। और फिर वही वाली बात आ रही है जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, आपने देखा, हमने पीछे पढ़ा कि मुआशरे में रहकर ये सब जितने टेम्पटेशन है, जितनी ऐसी बुराइयां हैं मुआशरे में जो हमको कशिश में मुब्तला करती है, जो हमको खींचती है, जो टेम्प्ट करती है हमको, उसके बीच में रहकर अपने आपको गुनाहों से बचाना। और तकवा को क्या कहा गया था? तकवा क्या है कि जब उमर रदी अल्लाह ने इसके बारे में बताया था, पूछा था उन्होंने काब बिन मालिक से, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक कांटेदार झाड़ियां हैं और रास्ता है, और वहां से आप कैसे पगडंडी से, जो बारीक सी पगडंडी होती है, तो अपने दामन को समेटते हुए गुजर जाते हैं, ये तकवा है। तो गुनाहों में दुनिया में रहते हुए गुनाहों से बचते हुए गुजर जाना, ये तकवा होता है असल में। तो हम जब दुनिया में रहेंगे तो गुनाह तो सामने नजर आएंगे, तो क्या करें? अगर खुदा ना खास्ता गलती से कोई इंसान उस तरफ चला भी जाते तो वो क्या करे? अल्लाह ताला से माफी मांग ले। तो तौबा कहा जा रहा है कि तौबा करें। अब देखिए कबीरा गुनाह, जब तक कि आप किसी का अगर हक मारा है तो उसका हक अदा ना कर दें और माफी ना मांगे, یا اگر ایسا کوئی گناہ ہے جس میں کفارہ دینا ہو تو اس کفارہ نہ دے جب تک کہ اس کا فدیہ نہ دے تب تک کہ وہ معاف نہیں ہوگا. تو کبیرہ گناہ وہ اس طرح نہیں جھڑتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. جیسے کہ انسان وضو کرتا ہے, کوئی دکھ یا کوئی بیماری آتی ہے اس سے بھی خطائیں معاف ہوتی ہیں. جیسے کہ انسان کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کو ایک نیکی اور ایک اجر ملتا ہے. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بخار آ جاتا ہے تو بخار کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ یہ بخار تمہارے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو روز روز ہی معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے ہر اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. ایون وہ جب ناخن سے پانی گرتا ہے تو ناخنوں سے ہوئے گناہ وہ بھی دھل جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی ختم کر دیتا ہے. بات کون سے گناہوں کی جا رہی ہے؟ بڑے گناہوں کی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ قابل توب, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ پلٹ آئے, استغفار کرے, معافی مانگے. تو توبہ اس گناہ کے لیے ضروری ہے, توبہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے. بغیر توبہ کے, بغیر ندامت کے, بغیر شرمندگی کے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو اپنی اصلاح کا پکا ارادہ کرے انسان, گناہوں کی معافی مانگے, استغفار کرے کبیرہ گناہ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ غافر ہے. تو کبیرہ گناہ کے لیے پلٹ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا. جیسے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے پتے جب درخت سے پتے جب جھڑ رہے تھے, آپ نے درخت کو ہلانے کے لیے کہا, اور جب اس سے درخت سے پتے جھڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے گناہوں کو اسی طرح معاف فرما دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو. تو انسان اللہ کے خوف سے روئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے, جو کچھ ہو گیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو. رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یا پھر ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین, یا جو بھی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں انسان کرتا رہے, کثرت کے ساتھ استغفار کرے, تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اگر انسان کو احساس ہو جائے اور اگر توبہ کر لے, ندامت ہو, تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ شرمندگی ہو, پچھتاوا ہو, شدت سے احساس ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بس. تو آپ دیکھیں میدان میں وہی لوگ گرتے ہیں جو کچھ چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل گرے. تو جو لوگ میدان جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے, جو گھوڑے پر سواری نہیں ہونا چاہتے, تو وہ کیا گریں گے؟ وہ لوگ ہی گرتے ہیں میدان میں, وہ لوگ ہی خطہ کار ہوتے ہیں, وہ لوگ ہی, ان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو میدان میں آنا چاہیں. تو وہ بند ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں, ایک تو غافر ہے اور دوسرا توبہ قبول کرنے والا. جنہیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو, شرمندگی ہو, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے, لیکن شرط یہ کہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ہم جتنا چاہیں, جتنی ہم دعا کر سکتے ہیں دعا کریں. افطار سے پہلے ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر تراویح میں جب ہم قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. سجدوں میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور شدید العقاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ گناہوں سے پلٹ نہیں آتے, بلکہ جو گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں, جو گناہوں کو ایز اے لائف سٹائل کے طور پر اپناتے ہیں, جو اپنے گناہوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے رہتا ہے کہ شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے. ضد طول, اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں, ایک تو قدرت والا بھی اور اس کی رحمت کی شان بتائی گئی ہے, اور پکڑ بھی کہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ, کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. ذتولی لا الہ الا ہو لا الہ الا المسیر, کہ سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ کی آیت میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے, اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت میں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور دنیا کے ملکوں میں ان کا لائف اسٹائل ایسا نہ ہو کہ تم کو ان کی طرف مائل کر دے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی اور ہر قوم نے اپنے رسول کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. تو شہروں میں ان کی چلت پھرت کسی دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی ان کا لائف اسٹائل دیکھ کر، ان کا طریقہ کار دیکھ کر ہم ایسا نہ ہو کہ ہم افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم بھی ایسے ہوتے. اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ایکچولی کفر شکر کی ضد ہے، تو ان کے پاس موقع تھا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کفر کو بھی کامیابیاں ملتی ہیں، کافر لوگ زیادہ مزے میں ہیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں، بنگلے ہیں، گھر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو ان کی چلت پھرت، ان کی شان و شوکت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ایکچولی استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، یا تو جو گنہگار ہیں، جو کافر ہیں، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلم کھلا، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے. اور یہ جو دنیا کی کامیابیاں ہیں، دراصل یہ ان کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. آج جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں، جتنا سارا گلیمرس ہے، سارا جو ایسا بنا دیا گیا دنیا کو، اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے اسٹارز، اور یہ اسٹارز پہلے کی قومیں بھی اسٹارز کی پوجا کرتی رہی ہیں، اور آج ہمارے یہاں کے کچھ نئے بت ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، آج بھی اسٹارز کی پوجا کی جاتی ہے، آج بھی کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے. اور کون ہے یہ اسٹارز؟ پہلے زمانے میں لکڑی، پتھر کے، مٹی کے بت ہوا کرتے تھے، یا ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، یا پھر سورج کی پوجا ہوتی تھی. آج یہ فلمی اسٹارز، ایکچوئل ستاروں کی پرستش کرتے تھے، آج ہم یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ستاروں کی پرستش کرتے ہیں. ہیرو ورشپر، اسٹارز کی، اور اس وقت کے پریسٹ، وہ طبقہ الگ تھا، اور آج کے پریسٹ اور اس کو فالو کرنے والے وہ الگ ہیں. معبودوں کی شکل بھی بدل گئی ہے، اور جو اس کی پوجا کرنے والے ان کی شکل بھی بدل دی گئی ہے. چند بت آنکھوں سے نظر آتے ہیں، آج انسانوں کو ہم نے بت بنایا ہوا ہے. آئیڈیل اور ان کی پرستش کرنے میں ہم اس قدر اندھا دھن ہو گئے ہیں کہ پہلے آپ نے دیکھو کہ اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں، اخبار کھولیں، آپ کو اس میں پورے صفحے فلمی لوگوں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے. دو تین صفحے تو فلمی سٹارز کے بارے میں خبریں ہوتی ہیں، دو تین صفحے سپورٹس کے بارے میں ہوتی ہے، چند چھوٹی موٹی خبریں ہوتی ہیں جو قتل و غارت گری پر مبنی ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو اخبار ہے ہی کیا، صرف ڈپریشن کا ایک وہ سامان ہے سمجھے. تو یہ لوگ، یہ جو آج یہ دنیا کے چکا چون کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان اسٹارس کو پرستش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ آئیڈل ورشپر، یہ ہیرو کے جو چاہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا رکھا ہے کہ جن کے پیچھے اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو شریعت کی پابندی اچھی نہیں لگتی، ان کو کتاب اچھی نہیں لگتی، ان لوگوں کو وہ جگہیں، وہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جہاں پر یہ ہیروز جاتے ہیں، ان کے آئیڈیاز، جن کو انہوں نے آئیڈیل بنا لیا ہے. ایسے لوگ ان کو دنیا کی رونقیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم کو ایسا نہ ہو کہ دنیا دھوکے میں ڈال دے. تو ہر زمانے کے آئیڈلز الگ الگ رہے ہیں. آج کے زمانے کے آئیڈلز الگ ہیں، کبھی اسٹارز ہوتے ہیں، کبھی برانڈ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. اور دیکھا تو سارے فلم گانے، پوری فلم انڈسٹریز کس پر چل رہی ہے، لہو و لعاب پر مبنی، اور عشق و معشوقی کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں جو کہ بالکل جذبات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور سارے یہ جتنے فلم انڈسٹری چل رہی ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، سیریل چل رہے ہیں، اخبارات ہیں، اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، کبھی شوہر اور بیوی کی محبت نہیں بتائی جاتی. اگر کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر آج ہمارے سارے ڈرامے اور یہ جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں اگر شوہر اور بیوی کی محبت دکھائی جائے تو سارے ٹیلی ویژن ویران ہو جائیں، سارے اخبارات بند ہو جائیں، اور ہر جگہ ویرانی چھا جائے. کیونکہ یہ میڈیا نے آج اتنا کوریج دیا ہے ان ساری چیزوں کو، تو گناہوں پر مبنی چیزوں کو تو کوریج دیتے ہیں. جس محبت کی ضرورت نہیں ہے، جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، جو کہ شہوت پر مبنی محبت ہوتی ہے، تو اس کو تو بہت کوریج دیا جاتا ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے خبریں لگائی جاتی ہیں، پورے ٹی وی ڈرامے اسی پر ڈپینڈ ہے سارے. اگر یہی محبت ہسبینڈ وائف میں بتا دیں تو ان کا تو سارا کاروبار بند ہو جائے. آپ دیکھو، اگر شادی ہو گئی تو سمجھتے ہیں بس ختم، اب کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. तो यानी आज देखा जाए तो दुनिया में नेक लोग भी काम कर रहे हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हर साल हज के मौके पर आते हैं, हर साल रमजान में उमरा के लिए आते हैं, रमजान में मस्जिदें भरी पड़ी हैं नमाजों से, हर तरफ नेकी के काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कितना इन्फाक करते हैं। अभी जो खिदमत खल्क वाला शोबा है, रमजान के किट दिए गए माशाल्लाह, कितने गरीबों को खाना पहुंचाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन क्या मीडिया इसको कवर कर रहा है? सारी कवरेज कहाँ होती है? सारे कैमरे किस तरफ हैं? सारी खबरें किसकी दी जाती हैं? ये स्टार्स की, झूठे स्टार्स की। और जो नेकी के काम है उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो लिहाजा वही वाली बात है कि ये दुनिया की जो चीजें चकाचौंध है, ये इंसान की नजरों को खेरा कर रही हैं और वो सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। तो कुफर को आज इतना जो कवरेज दिया जा रहा है, उसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है, उसको इतना बताया जा रहा है कि आज हम देखते हैं कि वो मुजरिम जिन्होंने खुलेआम कत्लेआम किए, वो दो दो लाख की और एक एक लाख की ड्रेस पहन रहे हैं और उनके ड्रेस नीलाम हो रहे हैं और लोग उनको बतौर तबर्रुक के ले रहे हैं। तो जब कौमों का मियार ये हो जाए कि कातिल को पूजा जाने लगे, तो आप सोचिए कि उस कौम का क्या हाल होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम हक को हक समझ सकें और उसको उसके लिए गवाही भी दें। الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے۔ کتنی بہترین آیت ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے ایمان کا، آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ سوچیں کتنا آنر ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے یہ آنر کا۔ اور صرف کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے ان کو بچا لے۔ کون خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جن کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ابھی کل ہم پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ، جب ہم پڑھیں گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی ایمان لانے کے بعد، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دلوں کو ثبات عطا کر دیتا ہے ایمان کے بعد۔ جب اور کبھی مشکل حالات آتے بھی ہیں، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی راستے میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، تو مومن بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ان کا ڈٹا رہنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ، وہ ان کو اس راہ پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کبھی میدان جنگ سے انہوں نے پیٹ نہیں موڑی، بہادری کے ساتھ اور مردانہ وار لڑتے رہے ماشاءاللہ۔ جتنے بھی صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو شہید ہوئے تھے، ان کے سب کے جو زخم کے نشان تھے کہا جاتے تلوار کے، سب سامنے تھے، کوئی پیچھے نہیں تھا وار ان کو، ماشاءاللہ کیسے کیسے بہادر تھے، اور گویا کہ وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان ویسے ہی پیدا کر دیں۔ آج ہم اتنے تھوڑ دلے اور اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پر گھبرا جاتے ہیں، آج ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرے، کیونکہ اس ایمان کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی دعا پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے اور کیا کہتے ہیں فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف اتنی ہی دعا پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید کیا کہتے ہیں، ساتھ میں ان کے بیوی بچوں کو بھی ملا دے۔ ساتھ میں ان کے اہل و عیال کو بھی ملا دے، آبائیہم و ازواجہم و ذریاتہم، والدین، شوہر یا بیوی اور اولاد، سبحان اللہ، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی قادر مطلق اور حکیم ہے۔ تو یہ بات ہمیں قرآن میں ہی پڑھنے کو ملتی ہے کہ اگر سب ایمان والے ہوں گے، والدین، اولاد اور ذریت اور زوج، تو اگر کوئی ان کی کمی بیشی ہوگی ان کے اعمال میں، کوئی ایک سمجھے نچلے درجے میں ہوگا اور کوئی اونچے درجے میں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کوئی جہنم میں چلا جائے اللہ نہ کرے، لیکن کم گناہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر کے اس کو ہو سکتا ہے جنت میں ان سے لا کر ملا دے۔ اور دوسرے صورتوں سے پتہ چلتا ہے جو ہم پڑھیں گے ابھی آگے، کہ اگر اولاد سمجھے ماننے کے اولاد نیچے ہے، جنت کے نیچے والے درجے میں ہے، اور والدین اوپر والے درجے میں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ ان کو ملانے کے لیے والدین کو نیچے لے آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اولاد کو والدین کے پاس اس اونچے درجے میں پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ہم تو کتنے تنگ دل ہوتے ہیں نا، کتنے، اگر آج اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا کچھ دینا دلانا، تو انسان سب اپنے ہی لیے رکھ چھوڑتا، دوسروں کو کبھی فائدہ نہ پہنچاتا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہے، رزق دینا اور جنت میں جو درجات ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کرے کہ ہمارے سب اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارے بچے ہمارے ساتھ میں ہوں جنت میں، کیونکہ آپ خود بتائیں کہ جنت میں اکیلے مزہ کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ ہم تو چھوٹی سی چیز، جو گلف میں رہنے والے ہیں، جو باہر ملکوں میں رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اگر یہاں کوئی اچھی چیز ان کو نظر آتی ہے، ایون چاہے وہ کارنش کا نظارہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور خوبصورت چیز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جب تک وہ اپنے رشتہ داروں کو بتانا دیں، خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو جنت میں اکیلے کیسے ہم بڑا انجوائے کر سکیں گے؟ تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی، ہمارے والدین کو بھی اور ہمارے ازواج کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ رکھنا، یا ان کو ہمارے ساتھ یا ہمیں ان کے ساتھ رکھنا، جس کی بھی نیکیاں زیادہ ہو، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کی دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے، ان لوگوں میں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملا لیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ استغفر اللہ، کتنا افسوس ہوگا، آپ سوچیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، وہی جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور جو لوگ برائیاں لے کر آئیں گے تو وہ ان کو ان برائیوں کا بدلہ ملے گا، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دے گا۔ اور یہاں پر پیچھے آیت نمبر 9 میں سیئات کا لفظ گزرا تھا، تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے غفور الرحیم ہے؟ کہ وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، ماشاءاللہ، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ تو غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق، گمراہی اور اعمال بد کا وبال، اور جو آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور ان سے درگزر کر دے، یا اگر ان کے کوئی برے عمل تھے نیک عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر مصیبت اور مشکلات آتی ہیں اس کو بھی تو ختم کر دے۔ تو فرشتے اپنے ایسے بندوں کے لیے دعا کریں گے۔ آیت نمبر 13 سے دیکھیے، وہی جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، بس اے رجوع کرنے والو، اللہ کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خود تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی، کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کو الگ الگ دن سے پکارا گیا ہے، یوم العازفہ بھی کہا گیا ہے، یا جو بدلے کا دن ہوگا اس کو یوم الطلاق بھی کہا گیا ہے۔ طلاق مطلب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ ملاقات کا دن، القا ملاقات کو کہتے ہیں، تو جب یہ ملاقات کا دن ہوگا اس دن، یہ دن تو آنے والا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کون اصل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہے، سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون ہے تمہارا مالک، تو تب سب کہیں گے کہ بادشاہت اور سارا ملک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی دنیا میں ہم اعمال کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہم کو وہاں ملے گا، اگر یہاں نیک عمل کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا بدلہ نیکی کے ساتھ ملے گا، اگر برے عمل کیے تھے دنیا میں تو اس کا برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ دیکھیں کہ آپ چاول کا بیج بوئیں اور آپ کو گیہوں نکل آئیں، یا آپ فروٹس میں سے کسی ایک کا درخت لگائیں، آپ نے سیب کا درخت لگایا اور سیب کے لیے بیج آپ نے زمین میں ڈالا اور اورینج کا درخت نکل آیا، ایسے نہیں ہو سکتا، جو بیج ہم لگاتے ہیں اسی کا پھل ہم کھاتے ہیں، تو لہٰذا جو کمائی ہم دنیا میں کرتے ہیں اسی کو ہم آخرت میں کاٹیں گے، اسی کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔ اب یہاں پر اس کے لیے یوم العازفہ کا لفظ آیا ہے کہ، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں الگ الگ نام آئے ہیں آخرت کے، اور اس سے بتانا مقصود یہ ہے دراصل کہ وہ گھڑی قریب آ لگی ہے، اس سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، بلکہ ہر لمحے سے نیکیاں کشید کر لو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے۔ تو وہ دن جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا، رہے وہ جن کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھیے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد پیدا کرے گا۔ وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کوئی شخص پہلے سے آلریڈی ایمان لا چکا تھا، تو اس مومن شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن شخص کا واقعہ اس کتاب میں قیامت تک کے رکھ دیا، جو کتاب قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان انسان کو جرات عطا کرتا ہے, ایمان انسان کو اعتماد دیتا ہے, ایمان انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے, ایمان انسان کے اندر وہ قابلیت, وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں وہ کس قدر بہادر ہوگا کہ جو ابھی تک ایمان چھپائے ہوئے تھا, لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے ہوئے, اس شخص نے نیڈر اور بے باک ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی آپ دیکھیں کس طرح سے حمایت کی. تو ایمان انسان کو حق کے فیور میں کھڑا کرتا ہے, ایمان انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت بخشتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے کہ وہ کہتے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس بینات لے کر آ چکا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کو تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, کہ لوگوں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے, جیسے دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندے پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اب یہاں پر اس کو یوم التناد کہا گیا ہے, تناد مطلب ایک دوسرے کو ندا دینے والا یا پکارنے والا دن. آزیفہ ہم نے پڑھا اور یوم التناد ہم پڑھ رہے ہیں اور یوم الطلاق کے جس دن ملاقات ہوگی. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. فرعون نے کہا وقال فرعون یا حامان ابنی لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دے تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں, آسمانوں کے راستوں تک, اور موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. استغفر اللہ. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی. اب یہاں پر آپ دیکھیں یعنی استہزاء کا ایک اور انداز یہاں نظر آتا ہے, اور یہ کون کرتا ہے؟ جو متکبرین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو تکبر میں اور غرور میں حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں جو لوگ, تو سامنے والے کی ہر چیز کو ایک مذاق بنا لیتے ہیں کہ اگر چاہے کوئی رسول ہی کوئی دعوت کیوں نہ دے رہا ہو, کوئی رسول سچی بات ہی کیوں نہ بتا رہا ہو, وہ اس کو بھی مذاق میں اڑا لیتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح مذاق بنایا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور زمین اور آسمانوں کا رب ہے, تو اس نے کہا کہ اچھا وہ رب جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور آسمان کا رب ہے, تو ٹھیک ہے. اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک عمارت بنا دے اونچی جس سے جھانک کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. استغفر اللہ, اللہ تعالی رحم فرمائے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو, میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا اور جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا, حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں, حق یہ ہے کہ اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں ہی جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو یا داخل کر دو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کہ یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچاؤ گے، تو بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ یہاں پر ایکچولی عالم برزخ، یہ والی آیت عالم برزخ پر دلیل ہے۔ جو لوگ عالم برزخ کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو منکرین حدیث ہیں، ایکچولی وہ عالم برزخ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چیز انسان کو کس طرح سے گمراہ کر دیتی ہے کہ جب وہ کوئی ایک چیز نہیں مانتا تو اس کا پورا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ منکرین حدیث نے جب حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور ہم قرآن والے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر وہ کتنی چیزوں کا انکار کرتے گئے۔ انہوں نے پھر حدیث کو نہیں مانا، انہوں نے پھر عالم برزخ کا انکار کر دیا، انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، انہوں نے جن اور سحر کا انکار کیا، اور بھی ایک نہیں بہت ساری معراج کے واقعے کا انکار کیا۔ تو بہرحال یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ روزانہ فرعون اور اس کے لشکر آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اس سے زیادہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ نہیں، ابھی جو عذاب ہے ان کو عالم برزخ میں وہ کم تر ہے، جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں ڈال دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو عذاب ہے وہ کم ہے ان کو، ابھی جب قیامت کے دن جب آگ میں ڈالا جائے گا جہنم میں، وہ شدید تر عذاب ہوگا۔ تو یہ آیت اس عذاب برزخ کا صحیح ثبوت ہے جس کا ذکر ہم احادیث میں پڑھتے ہیں عذاب قبر کے عنوان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر عذاب کے جو مرحلے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کم تر درجے کا عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح اور شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کا آخر کار ہمیں وہاں پر انجام اس کو دیکھنا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو انہیں اصلی بڑی سزا دی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، کئی احادیث ہیں بخاری کی، مسلم کی اور ترمذی کی، جس میں تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح شام اس کی آخری قیامگاہ اس کو دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو دوزخی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا۔ تو ایک نہیں کئی احادیث سے ہم کو اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم دنیا میں برے کام کرتے تو یہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوتی، لیکن چونکہ دنیا میں تم نے نیک کام کیا تھا لہٰذا یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جو جنتی شخص ہوتے وہ کہتے کہ جلد قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے مقام پر جا سکوں، تو اس سے کہتے تھے کہ قیامت کو بہت ٹائم ہے، اور اسے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو کافر شخص ہوتا ہے اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں نیک کام کرتے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوتی، لیکن چونکہ تم نے دنیا میں برے کام کیے لہٰذا بھی دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کہتے کہ ہائے افسوس، اور کہتے کہ قیامت کبھی قائم نہ ہو، اور پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر بتائیں کہ اس کی پسلیاں پھر اس طرح سے مل جاتی ہیں جب قبر کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو کشادہ بنائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارے قبر میں روشنی ہو، اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہو انشاءاللہ، آمین۔ اور اسی لیے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، اس کے فضل کی۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہتے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکالت ہی جانے والی ہے۔ آپ دیکھیں ان سے وہی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے، تو انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی اور کہیں گے ایک دن کی چھٹی مل جائے عذاب سے, ایک دن کی, لیکن ایک انہیں ہلکا سا عذاب بھی ان پر سے کم نہیں کیا جائے گا, تخفیف بھی نہیں کی جائے گی عذاب سے. اللہ رحم کرے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے, اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. سبحان اللہ. کہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بعد اب کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بنی اسماعیل کی اولاد میں سے جو تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی, لہٰذا ان کا انجام تم دیکھ لو, اور ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا تھا اور اس کتاب میں کیا تھا؟ ذکر اور نصیحت تھی اولو الالباب کے لیے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصبر, سنگولر, آپ جتنی دفعہ دیکھیں گے سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یعنی نبی کے فالوورز کو نہیں کہا گیا بلکہ نبی کو کہا گیا, کیونکہ جب نبی صبر کریں گے تو لازمن فالوورز بھی کریں گے. اور کیا کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے؟ کہ استغفار کرو, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے, اور حمد اور تسبیح کرتے رہو صبح اور شام کے اوقات میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 7 دفعہ بھی نہیں, یعنی احساس کے ساتھ. تو ہم کو بھی صبح شام کے اذکار کو, ہم کو خاص طور سے توجہ سے ہم کو اس پر پابندی کرنا چاہیے, اس سے ہمارے اوقات میں برکت ہوتی ہے, بلاؤں اور آفتیں ٹلتی ہیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے. تو لہٰذا صبح شام کے اذکار ہم ضرور کریں اور استغفار بھی کثرت سے کرتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیت میں جھگڑے کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے, مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. بس اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً بڑا زیادہ کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں, مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. ان الساعت الآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں پر دعا کی بات کی جا رہی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے, جو دعا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, آپ سے روایت کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو, کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتے کہ اس سے مانگا جائے. ترمذی کی حدیث ہے. تو یہاں پر دعا کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں, بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے, بعض اوقات دعا نہیں قبول نہیں ہوتی. لیکن مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی اور طرف مت جاؤ, راستے سے بھٹک نہ جاؤ, صرف اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے مانگو. تو دعا کے کیا آداب ہیں؟ اس کے جو آداب و شرائط ہم کو ملتے ہیں, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے, اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کی جائے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اس کے بعد جو اپنی حاجت ہے وہ پوری کی جائے, وہ مانگی جائے. پھر یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا دل کی حضوری کے ساتھ مانگی جائے, یعنی دل آپ کا حاضر ہو, غافل دل کی فریاد اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. پھر وہ کون کون سے مواقع ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے؟ اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی جس میں دعا قبول ہوتی ہے, سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے, عرفے کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے, افطار سے پہلے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, ایک امام کی دعا قبول ہوتی ہے, عادل حکمراں کی نیک, یا عادل حکمراں کی نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے, مظلوم کی بد دعا ظلم کے خلاف اگر وہ کرتا ہے تو اس کی قبول ہوتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بہرحال فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان معاملے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، بس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ انس صدی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حالت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یہ اللہ سے طلب کرو۔ تو دعا ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا، بس دل کی حاضری کے ساتھ اور اللہ سے گڑگڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگی جائے، اور جو لوگ نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے کہ دعا کے تین درجات ہیں کہ یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے آخرت میں کوئی ایسا انعام رکھ دیا جاتا ہے، جو دعا دنیا میں دعا قبول نہیں کی گئی تو اس کے بدلے آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا، اور تیسرا درجہ یہ تھا کہ کوئی بلائیں آنے والی ہوتی تو وہ ٹال دی جاتی ہیں اس دعا کے بدلے۔ تو تینوں درجے میں آپ دیکھیں ہم کو فائدہ ہے۔ تو جب اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو تو ہم کو کوئی شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اسی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو بس صبر کر کے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیہ 61، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ سبحان اللہ، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ کہ تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، واقعی میں ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے رب جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری طرف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں ہم، جن میں سے بعض کی حالت ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کی نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے. آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوہ وآثارا فی الارض فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. پھر کہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے, ان سے بڑھ کر طاقتور تھے, اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا, اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ اسی میں مگن رہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو دنیا اور اللہ کے بارے میں ہے. چونکہ آخرت ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, یعنی جو دنیا کا علم ہے. اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور وحی کے ذریعے سے دیا ہے, علم نافع. اگر دیکھا جائے تو اگر انسان علم نافع حاصل کرتا ہے, یعنی اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے, پہچانتا ہے, وہی کا علم رکھتا ہے, تو اس کے لیے دنیا کا علم حاصل کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی اسلام دو حصے میں تقسیم نہیں کرتا علم کو, لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک علم نافع ہے جو نفع دینے والا علم ہے, اور وہی چیز انسان کے لیے کو فائدہ دے گی اور فائدہ مند ہے. اور ایک ایسا علم ہے جو کہ انسان کو تکبر اور غرور میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے, یا جس علم کو انسان اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے. جیسے کہ بہت سارے سائنسدان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو علم سے نعوذ باللہ اللہ سے اور دور جاتے اور گمراہ ہوتے ہیں, بحریے ہیں, ملحد لوگ ہیں, ایتھیسٹ ہیں, کہ جو اتنا سب کچھ جانے کے باوجود بھی ایک رب پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک سے ایک تہذیب گزر چکی جو پہلے تھی, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ تہذیبوں کا خاتمہ ہو گیا. جو علم, آرٹ اور فنون میں ماہر تھے اس کو تو وہ لوگ بہت اہمیت دیتے تھے. ان کے آرٹ آپ دیکھ لیں, ان کے آرٹ گیلریز آپ دیکھ لیں. اور مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ جو رسول لے کر آئے تھے. تو آج کیوں ایسا ہے کہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو تو برا بھلا کہا جاتا ہے, ان کو بیکورڈ کہا جاتا ہے یا اولڈ فیشن کہا جاتا ہے, اور جو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو پچھلی قوموں کے سارے واقعات ہمیں سبق دلاتے ہیں. تو کون سا علم فائدہ مند ہے؟ جو اللہ سے آپ کو قریب کرے, جو اللہ تعالیٰ کی معرفت دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا نیا نیا فلسفہ لے کر آتے ہیں, سائنس ہے, قانون ہے, دنیاوی علوم, اور اپنے پیشواؤں کے گھڑے ہوئے مذہبی افسانوں کو, چاہے وہ مائتھولوجی ہو یا پھر ان کی خود کی بنائی ہوئی تھیولوجی ہو, تو انہوں نے اس کو اصل علم سمجھ رکھا ہے. اور انبیاء کے لائے ہوئے علم کو وہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ کبھی بھی فائدے میں نہیں رہ سکتے. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے, مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ کام نہ آ سکا, فائدہ نہ دے سکا, کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. ہمیں معلوم ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں, تو کہا کہ اب ایمان لاتا ہے. تو موت کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی. تو لہٰذا اصل ایمان کیا ہے؟ کہ پہلے سے جب آپ اچھی حالت میں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی پر غور و فکر کر, جتنی نشانی پیچھے بتائی گئی, کہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دی کہ ہم سواری بھی کرتے ہیں, اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں, آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں, زمین سے چیزیں گرو ہوتی ہیں, یہ سب کس لیے؟ اس میں غور و فکر ہم کریں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں, کتنی نشانیاں اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں زمین پر ہمارے لیے. انسان کو قوت اور طاقت دی, انسان کو ایسا ذہن دیا کہ وہ اس ذہن سے کام لے کر کیا کیا چیزیں وہ ایجاد کر رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ غور و فکر کرے, اللہ کی آیتوں پر, نشانیوں پر غور و فکر کرے, دیکھے اور اللہ پر ایمان لے آئے. پھر صرف جانور ہی نہیں ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور جانوروں سے ہم کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. گوشت بھی کھاتے ہیں, اس سے ہم کپڑے بھی بناتے ہیں, اون اس سے حاصل ہوتا ہے. پھر دوسری چیز, سواریوں کے لیے اس نے کشتیاں ہم کو دے دی کہ کشتیوں میں ہم سوار ہوتے ہیں. کیسے کشتیاں سمندر کے اوپر چلتی ہیں, تو وہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. سورہ حامیم سجدہ, سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. حامیم یہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے, ایک ایسی کتاب جس کی آیت خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. سبحان اللہ, پھر یہاں پر عربی کی بات کی گئی کہ قرآن کیسا ہے, عربی میں ہے. تو جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان کے درمیان کیا ہوتا ہے, ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. پھر ان کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف ان کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس کتاب کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی سنور جائے گی, لیکن اس کتاب کو اگر نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتا ہے. مگر ان میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ کتاب کو نہ مان کر انہوں نے خود ہی کیا کیا, اپنے کانوں پر مہر لگا, اپنے دلوں پر مہر لگا لی اور اپنے کانوں میں پردہ ڈال لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا, مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب تو بس ایک ہی رب ہے, لہٰذا تم سیدھا اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. یہاں پر زکوٰۃ سے مراد نفل صدقات ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے, ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ تم اس رب سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا حمزہ ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا. وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں, اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام چار دن میں ہو گئے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ, خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین, ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. سبحان اللہ, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر کیسے رزق کا انتظام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ زمین پر اس نے رزق کا انتظام کیا, کیسے ہر چیز, ہر جو جاندار ہے زمین کے اندر ہر ایک کو رزق پہنچتا ہے. ہم کبھی ذرا زو والوں سے جا کر پوچھیں, جو لوگ زو چلاتے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ ہر قسم کے جانور کے لیے روزانہ ان سب کے کھانے کا انتظام کرنا, اور یہ سارے جانور جنگلوں میں پھرتے ہیں آزادی سے جب, تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. سبحان اللہ, کیسا ہے ہمارا وہ رب کہ ہر ایک کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. پھر اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ان سے کہا کہ فرما برداروں کی طرح وجود میں آ جاؤ. تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا, اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. واقعی میں سبحان اللہ, ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کائنات پر غور کریں نا, یقین جانے ہمارے ایمان کی حالت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں اور کبھی وہ پکچرز دیکھیں انٹرنیٹ کے تھرو جس میں پورے کائنات یعنی گیلیکسیز کی تصویریں ہیں, جس میں بتایا گیا ہے جو اوپر سے خلا سے لی گئی تصویریں ہیں, جو سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصویریں ہیں, کہ ہماری زمین, سورج, چاند, ستارے, سیارے سب گھوم رہے ہیں, ایک فلک میں تیر رہے ہیں, اور یہ کتنے بڑے بڑے ہیں. آپ سوچیں کتنے ہیوج ہیں, ہماری تو نگاہ بھی نہیں جا سکتی ان تک, یعنی ہمارے تصور سے باہر ہے ان کا ہیوج ہونا. تو یہ سب تیر رہے ہیں, آپ سوچیں کس قدر کیسا زبردست نظام ہے. اور یہ سب کس کا پیدا کیا گیا ہے, کون ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ صرف اللہ واحد القہار, ایک اکیلا تنہا اللہ سبحان تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بس حکم دیا اور یہ سب چیزیں بن گئی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. بس ایک انسان وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے, تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے اور اللہ کی فرما برداری کرے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اسے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا, جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا, لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. یعنی کھلا کھلا انکار کر دیا. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیت کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. ایام نحسات کا ذکر آیا ہے، یعنی وہ یہ وہ دن کہلاتے ہیں جس میں قوموں پر عذاب آیا، یعنی ان قوموں کے لیے وہ دن منحوس تھے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی دن منحوس نہیں، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سب دن برابر ہیں، اور نہ منگل اور سنیچر منحوس ہوتا ہے، نہ مدار کا مہینہ منحوس ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. بلکہ یہ وہ قوموں کے لیے دن منحوس ثابت ہوئے ان کے خود کے خود ساختہ نظریوں کی وجہ سے کہ ان دنوں میں ان پر عذاب آیا تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سموت تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیرے لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلے کے آنے تک روک رکھا جائے گا، اور پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ دنیا میں کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی رب نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. یعنی انسان کی اپنی کھالیں، اپنی جلد، اس کی اسکن گواہی دے گی. براہ راست کھالوں کا ذکر ہے، اسکن جو کچھ ریکارڈ کر رہی ہے اسے ریپلے کیا جائے گا. اور آج سائنس کی بات ثابت کرتی ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی کی خبر سنتا ہے، چاہے وہ غم کی خبر سنتا ہے، تو اس کی اسکن اس خبروں کو سنتی ہے. تو مطلب وہ ساری خبریں یا جو کچھ انسان کرتا رہا ہے وہ سب ریکارڈ کرے اسکن. تو آپ خود بتائیے کہ ہماری یہ کھالیں ہی ہمارے خلاف گواہی دے گی، تو کہاں بچ کے جائے گا انسان. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. یعنی ایسی کمپینین شپ تھی ان کے، ایسے دوست تھے جو ان کو گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاتے تھے. پھر ساتھیوں کی بات کی گئی ہے، کمپنی کی بات کی گئی ہے. تو اگر انسان کی صحبت صالح نہ ہو تو ایسے پھر دوست آ جاتے ہیں جو چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں، جو دنیا میں ان کو گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں اور خود بھی گناہ میں ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں انوالو کرتے ہیں. آخر کر ان پر بھی وہی فیصلے عذاب چسمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسمہ ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے کفار مکہ کی کوشش تھی کہ وہ قرآن کو لوگوں کو سنانے دینا ہی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول پر ساحر اور کذاب کا اور کاہن کا الزام لگایا تھا کہ یہ جھوٹ بات بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کے آنے پر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو. یہاں ایک شخص ہے جو کہ ساحر ہے، اور وہ ایسا کلام سناتا ہے جو جادوئی کلام ہے جسے سن کر ہر کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ ایسا کہتے تھے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ سن کر بھلا کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ سن کر تو لوگ راہ راست پاتے تھے. جب یہ قرآن سنایا جاتا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگوں کو سننے نہ دو یا عیب لگا دو قرآن پر، یا اگر کوئی قرآن سنا رہا ہو تو تم شور کر دو تاکہ لوگ سننے نہ پائیں. اب یہاں پر آج آپ خود سوچ لیں کہ آج ایسے کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ قرآن سے سننے سے روکتے ہیں، قرآن کو سننے سے روکتے ہیں. اب پھر ان مومنوں کی بات کی جا رہی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ آخرت میں بھی ساتھی ہوں گے وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جب انسان اسلام کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے لیے ساتھی بن جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں بھی ساتھی رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ساتھی رہتے ہیں. اور یہاں پر استقامت کی بات کی گئی ہے, ڈٹرمینیشن, کہ جب ایک چیز کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. پھر اس میں عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہم کو اقوال ملتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کہا تھا کہ جو ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں, یعنی ثابت قدم وہ لوگ ہیں جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رہیں, جو ثابت رہیں جس عقیدے کو انہوں نے اختیار کیا ہے. اور استقامت اختیار کرنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے, لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے. اور اس آیت کے بارے میں کسی اور صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا, اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی. ایک اور صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. اور کچھ اور لوگوں سے پوچھا گیا تو اللہ کی آیت کردہ فرائض اور فرمان برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے اوپر فرائض عائد کیے تھے اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہے. تو یہ سب کیا ہوگا, استقامت میں آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جمے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تو وہ اس پر ڈٹے رہے. تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت ہی بہترین آیتیں ہیں یہ, اور تقریباً ہر ایک کی پسندیدہ ہی آیت ہوگی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. بیسیکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, یعنی سب سے اچھی بات کون سی ہے, جو کیا کرے, ایمان لائے, نیک عمل کرے اور اپنے اسلام کا اقرار کرے اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتائے کہ میں مسلمان ہوں. تو وہ شخص سب سے اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے, جو عمل صالح کرتا ہے. یعنی یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے عمل صالح کی وجہ سے لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں, اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اور کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسا حاصل ہوتا ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ, کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے بلکہ تم برائی کو دفع کرو کس سے, احسان سے, خوبیوں سے, بھلائیوں سے. تو اگر تم یہ کوالٹی اپناؤ گے کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہوگی کہ تم دشمن کو دوست بنانا چاہتے ہو تو تم اس کو اپنا گرویدہ کرو, کیسے, درگزر کر کے, اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دے کر. تو تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت پڑی ہوئی تھی تو وہ ایسی ہو جائے گی گویا کہ تم دلی دوست بن گئے ہو. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, درگزر, کہ دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فن سب سے بہترین طریقے سے آتا تھا. ماشاءاللہ ہم اکرمہ بن نبی جہل کا جانتے ہیں, ابو سفیان, خالد بن ولید, جتنے دشمن تھے آپ دیکھیں دھیرے دھیرے سب اسلام قبول کرتے چلے گئے. کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, وہ کرنے نہیں دیتا, وہ آپ کو درگزر کرنے نہیں دیتا ہے, وہ آپ کو بدلہ لینے پر اکساتے, کہتے اچھا اس نے اینٹ سے مارا ہے تم پتھر سے جواب دو, اس نے تمہیں دو باتیں سنائی ہیں تم اسے 10 باتیں سناؤ. تو سب سے بیسٹ وے اگر کوئی ہو سکتا ہے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کا تو کردار سے, تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. تو کردار کی خوبصورتی لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو ایکچوئل دعویٰ کیا ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں. پھر لوگوں کو جا کر اچھی بات بتائیں، کچھ پمفلیٹس ان کو دیں. اور الگ الگ طریقے ہیں جو آپ کو دعوی کے ٹپس دیے گئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو شیطان تمہیں کام کرنے نہیں دے گا. تو جب شیطان کی طرف سے تم کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو شیطان تو اکسائے گا کہ دیکھو فلاں نے بے عزتی کیا دی ہے تمہاری، تم بھی اس سے بدلہ لو. تو لہٰذا ہم کو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے، شیطان کی بات نہیں مانی اور فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف آ جائیں. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، فرشتے تو کبھی بھی نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. فرشتے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، اصل میں ہم کھانا بھی کھا رہتے ہیں اور سانس بھی لے رہتے ہیں. کسی تابعی نے پوچھا کہ کیسے ہوتا ہوگا کہ فرشتے سارا کام کرتے رہتے اور کام کرنے کے دوران تسبیح کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا تم سانس لینا روک دیتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا جیسے ہم سانس لیتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہتے ہیں تو ایسے ہی فرشتوں کا تسبیح کرنا ہے ہمارے سانس کی طرح. سبحان اللہ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ، واقعی میں مردہ زمین کو انسان دیکھ لے کہ کیسے زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بالکل کڑک سی ہو جاتی ہے، بالکل سوکھ جاتی ہے کہ کریکس آ جاتے ہیں اس میں. لیکن اسی زمین پر جب پانی برستا ہے تو کیسے وہ پھبک اٹھتی ہے اور کیسے لہلہا اٹھتی ہے، کیسے اس پر گرینری، اس پر ویجیٹیشن ماشاءاللہ آ جاتا ہے، گرو ہو جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے یہ وحی کی بارش سے. یہ قرآن دراصل آج ہماری روحوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. یعنی رمضان میں ہم قرآن کے ذریعے سے اپنے مردہ روح کو زندہ کر سکتے ہیں. ہماری روح جو ڈسٹارٹ ہو چکی ہے، جو زخمی ہو چکی ہے، جو گرد آ گئی ہے اس کے اوپر، تو اس روح کو زندہ کریں، اس روح کو تازہ کریں اس وحی کی روشنی سے، اس وحی کے ذریعے سے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. جو لوگ ہماری آیت کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ یہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایک ایسی زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. سبحان اللہ، اس کتاب کی کوالٹی بتائی گئی، اس کتاب کی خاصیت بتائی گئی ہے کہ باطل نہیں آ سکتا اس میں. یہ قرآن آج تک الحمدللہ محفوظ ہے، نہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی آئی، نہ اس کے پڑھنے کے طریقے میں کچھ چینجز آئے، نہ اس کی تشریح میں، نہ اس کی تفسیر میں. اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اس کی حفاظت کی ہے، باطل اس میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے بہت کوشش کی اس کے الفاظ کو غلط معنی پہنانے کی، لیکن ان کی غلطیاں سب لوگوں کے سامنے آ گئی. کوئی غلط تعویلات جو بھی اس کی کرے گا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجیم قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیت کھول کر بیان کی گئی. کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. جو نان سیریس لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. جن کو انکار کرنا ہوتا اور ماننا نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی شرائط پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر آپ کے رب نے پہلے ہی سے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے آج کا پارا ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وقت سے پہلے ختم ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو بھی باتیں آج سنی آج کے پارے میں جو ہمارے لیے حکمت بھری باتیں تھیں اور جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اور ابھی جو آخر میں جو ہم نے کوالٹیز پڑھی کہ ادفع باللتی ہی احسن, اور اس کے بدلے میں جو ملے گا کہ دشمن دوست بن جائے گا, تو اللہ سے دعا کرے کہ خاص ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو کہ ہم دشمنوں کو بھی دوست بنانے والے بنے اور اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.